نکاح میں تلاوت کی گئیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، ایک تو نکاح سے پہلے کچھ نصیحت کی باتیں جو ہمارے ہاں اب متروک ہو چکی، اور بہت کم ایسے نکاح ہوتے ہیں کہ جس میں پہلے کچھ خیر کی نصیحت کی باتیں کی جا سکتی ہوں. عموماً خطبہ نکاح پر ہی اکتفا کر لیا جاتا ہے، لیکن اگر ہم خطبہ نکاح جو مسنون ہے اس کی روح کو بھی سمجھ لیں تو بڑی بات ہے، کیونکہ اس خطبہ نکاح میں جو قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو تین آیتیں ہیں جن کی تلاوت ابھی کی بھی گئی. ان تینوں آیتوں میں اگر آپ غور کریں تو کہیں بھی نکاح کا کوئی ذکر نہیں. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو خطبہ نکاح میں تلاوت فرمایا کرتے تھے، تو کوئی تو وجہ ہے، اور غور کرنے سے یہ وجہ معلوم ہوتی ہے کہ ان تینوں آیتوں میں جو چیز قدر مشترک ہے وہ تقویٰ ہے. ان تینوں آیتوں میں بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تقویٰ اختیار کرو. وجہ یہ ہے کہ تقویٰ ہی ایسی چیز ہے، یعنی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، کہ جو انسان کو دوسروں کے حقوق کی ادائیگی پر مجبور کرتا ہے. اگر اللہ کا ڈر نہ ہو تو شوہر بیوی کے حق ادا نہیں کرتا، بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کرتی، والدین اولاد کا حق ادا نہ کریں، اولاد والدین کے حقوق ادا نہ کریں، بھائی بھائی کا حق ادا نہ کرے، اور اسی طریقے سے معاشرے میں ہر فرد دوسرے فرد کا حق ادا نہ کرے اگر تقوی کو نکال دے. تو خوف خدا ہی ایسی چیز ہے، ورنہ اگر آپ فوج لگا دیں اور دیگر فورسز لگی ہوئی ہوں تو وہ مجبور نہیں کر سکتی کسی انسان کو کسی کے حقوق کی ادائیگی پر. لیکن تقویٰ ایسی چیز ہے اور اللہ کا خوف ایسی چیز ہے کہ انسان جلوت میں ہو یا خلوت میں، تنہائی میں ہو یا محفل میں، جب اللہ کا خوف ہوگا تو اس کے دل میں اپنے فرض کو ادا کرنے کا داعیہ بھی پیدا ہوگا، دوسرے کا حق ادا کرنے کا داعیہ پیدا ہوگا. آج ہمیں تو حقوق کے لیے مطالبے کرنے پڑتے ہیں، ورنہ حقوق کا مطالبہ کیسا؟ ہر شخص اگر اپنا فرض ادا کرے اور اپنے فریضے کو سمجھ لے کہ میری ذمہ داری کیا ہے تو کسی کو حق مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. شوہر اگر اپنا فرض سمجھ لے کہ میرے اوپر شریعت نے کیا حقوق رکھے ہیں، کیا فرائض ہیں میرے، اسی طرح بیوی اگر سمجھ لیں کہ مجھ پر شوہر کے کیا فرائض ہیں، تو شوہر اپنے فرائض ادا کرتا رہے، بیوی اپنے فرائض ادا کرتا رہے، تو کسی کو کسی سے حق مانگنے کی ضرورت نہ پیش آئے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، اس لیے بیوی کو شکوہ رہتا ہے کہ میرا حق ادا نہیں کرتا، اور بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی، لہذا شوہر کو جو ہے وہ یہ شکوہ ہوتا ہے کہ بیوی میرے حق ادا نہیں کرتی. حقیقت یہ ہے کہ دونوں اپنے اپنے فرائض سے غافل ہیں، اور معاملہ صرف یہیں تک نہیں ہے کہ میاں بیوی کے درمیان یہ بات ہے، بلکہ اولاد والدین کے حق ادا نہیں کرتی، والدین اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتے، ایک دکاندار اپنے گاہک کا حق ادا نہیں کرتا اور گاہک اپنے مالک کا حق ادا نہیں کرتا، مزدور جو ہے وہ اپنے جو فریضے ہیں اس کو وہ ادا نہیں کرتا، اسی طریقے سے جو مالک ہے جو اس سے کام لے رہا ہے وہ اپنا حق ادا نہیں کرتا. تو پورے معاشرے میں اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ بنیادی طور پر تقوی کا نہ ہونا، اللہ کا ڈر اور اس کا خوف کا دل میں نہ ہونا بنیادی وجہ یہ. تو ان آیتوں کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ چونکہ یہ دو افراد کے درمیان ایک سماجی معاہدہ ہوتا ہے نکاح، جس میں نکاح پڑھانے والا وکیل ہوتا ہے بیوی کی طرف سے، عورت کی طرف سے. یہی وجہ ہے کہ وہ شوہر سے ہی کہتا ہے کہ بھئی میں نے تمہیں فلاں بنت فلاں کو اتنے مہر کے عوض تمہارے نکاح میں دیا، تم نے قبول کیا؟ تو وہ کہتا ہے میں نے قبول کیا. تو یہ دو افراد کے درمیان ایک معاہدہ ہے، اس کے کچھ حقوق ہیں، ان حقوق کی ادائیگی شریعت چاہتی ہے کہ شوہر کے ذمے جو فرائض ہیں وہ ادا کرے، بیوی کے ذمے جو فرائض ہیں وہ ادا کرے. اور ہر ایک کو اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ڈرنا بھی صرف معمولی درجے کا نہیں بلکہ فرمائے حق کا تقاتی، جتنا ڈرنے کا حق ہے. اب آدمی سچی بات ہے اگر غور کرے تو جتنا حق ہے وہ تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے. یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام پر لرزہ طاری ہو گیا، ان کی طبیعت پر بڑی گراں گزری کہ حق کا تقاتی ہم میں سے کون حق تقوی ادا کر سکتا ہے. تو ان کی طبیعت میں بڑا اس سے بھاری پن انہوں نے محسوس کیا کہ ہم میں سے کوئی بھی حق تقوی جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتا جیسا کہ حق ہے اس کو. تو اللہ رب العزت نے دوسری آیت نازل فرمائی جس میں اس کی وضاحت آ گئی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالی سے تم ڈرو جتنا کہ جتنی تم میں استطاعت. تو اب جو ہے وہ حق تقاتی کی تفسیر آ گئی استطاعت کے مطابق، یعنی جتنا ڈر سکتے ہو اتنا تو ڈرو، اور آدمی بالکل ہی بے خوف ہو جائے اور ذرا بھی حق ادا کرنے کی کوشش نہ کرے تو اس لیے فرما دیا فاتقوا اللہ ما استطعتم، یعنی جتنا تم مکلف ہو جتنا جو تم کر سکتے ہو اس سے دریغ مت کرو. جہاں تم مجبور ہو جاؤ، جہاں تم اس حکم کو پورا نہ کر سکو کسی وجہ سے، تو وہ ایک الگ بات. لیکن یہ کہ جب تک کسی حکم کی تکمیل کی جا سکتی ہو اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے اگلی آیتیں بھی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ تقوی کا حکم دے رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کیا کرو، ٹیڑھی میری بات الجھی ہوئی باتیں مت کرو بلکہ سیدھی سادی بات کرو. وقولوا قولا سدیدا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کامیابیاں عطا فرمائیں، کامیاب فرما دیں گے. تو دونوں جہاں میں کامیابی کا راز اللہ کا خوف ہے، ڈر ہے. آدمی کوئی تجارت کرے، کوئی لین دین کا معاملہ کرے، نکاح کا معاملہ کرے، بیع و شراء کا معاملہ کرے، کوئی بھی معاملہ ہو اس میں اگر اللہ سے ڈر اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے تو انشاءاللہ اس کے معاملات درست ہو جائیں گے. کسی سے آدمی قرض ہی لینے کا معاملہ کر رہا ہے، یہ بھی ایک معاملہ ہے، لیکن اگر دینے کی نیت ہے اور اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے تو یقیناً وعدہ بھی کر دے گا ایک دن. لیکن اگر اللہ کا خوف ہی نہیں ہے تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ہزاروں لوگ ہیں معاملات کرتے ہیں لے کے بھاگ جاتے ہیں، پیسے دیتے ہی نہیں ہیں بلکہ شکل بھی نہیں دکھاتے. پھر قرض دینے والا بےچارا پیچھے پیچھے بھاگتا پھرتا ہے اور وہ مجرم بن جاتا ہے قرض دے کے، اور لینے والا جو ہے وہ اس کی شکل ہی نظر نہیں آتی. وجہ کیا کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے. اپنے عیش و عشرت میں ہم فرق نہیں آنے دیتے، جو عیش و عشرت ہم کر رہے ہیں وہ ہم ٹھاٹ بانٹتے رہیں گے چاہے دوسروں کے مال پر عیش کریں. آدمی کے پاس جتنا مال ہے آدمی اس کی مطابق ہی اپنی زندگی گزار لے، لیکن بعض لوگوں کو عادت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ ٹھاٹ باٹ سے تو رہنا چاہتے ہیں اور ان کے اپنے پاس پیسہ بھی نہیں ہوتا تو وہ دوسروں سے قرضہ لے کر وہی ٹھاٹ باٹ کی زندگی، وہی عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے جو ہے وہ مال پر زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنا پیسہ ان کا نہیں ہوتا. ظاہر طور پر دیکھنے والا کوئی شکوا بھی ہوتا ہے کہ صاحب گاڑی بھی اس نے 20 لاکھ کی رکھی ہوئی ہے، بنگلہ بھی جناب 2 کروڑ کا 3 کروڑ کا اس کے پاس ہے جی، اس کے علاوہ اس کی جناب ملیں بھی چل رہی ہیں، فیکٹریاں بھی ہیں، لیکن ہمارا قرضہ ادا نہیں کرتا. ہر سال عمرے پہ بھی جا رہا ہے، ہر سال حج پہ بھی جا رہا ہے، یہ سارے پیسے آ رہے ہیں، قرضہ کہاں چلا گیا؟ قرض ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے معاملات بڑے عجیب و غریب، ہم ایک چیز پر عمل کرتے ہیں دوسری چیز چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے میرے عزیز ہو، اللہ کا جب خوف دل میں ہوگا تو پھر آدمی ہر ایک کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کرے گا، یعنی ہر ایک کے ذمے جو فریضے عائد ہیں ان فرائض کو ادا کرنے کی وہ پوری پوری کوشش کرے گا. ہمارے اندر خرابی یہی ہے کہ ہم اپنے معاملات کو دیکھتے نہیں ہیں اور ہمیشہ دوسرے سے ہی چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ادا کرے، لیکن ہمارے ذمے جو حقوق اللہ نے رکھے ہیں دوسرے کے ان کو ادا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں. تو بہرحال یہ آیتیں جو اس موقع پر پڑھی جاتی ہیں اس کا مطلب بھی ہے کہ ہم تقویٰ پیدا کریں. جو دولہا دلہن یا دو افراد زندگی نئی شروع کر رہے ہیں ان کے دلوں میں تقوی پیدا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں تاکہ آگے کی جو زندگی ہے وہ بہتر طریقے پر گزر بسر ہو سکے، اس میں لڑائی نہ ہو، جھگڑے نہ ہوں، فتنے نہ ہوں، فساد نہ ہو. ہمارے یہاں بہت سارے معاملات ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت سارے اختلافات جو آتے ہیں سامنے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کرتے، اس وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، فتنے فساد پھیلتے ہیں معاشرے کے اندر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر گھر میں یہ لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. اس لیے ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے عمل کو سادہ رکھا ہے، اتنا سادہ ہے کہ خطبہ نکاح بھی خود شرط نہیں ہے نکاح کے لیے، بلکہ مسنون ہے. اگر کوئی نہ پڑھے، صرف ایجاب و قبول کر لیں، مرد اور عورت دو گواہوں کے درمیان سامنے نکاح ہو جائے گا. اتنا سادہ رکھا ہے اس عمل کو، اور صحابہ اکرام نے بھی اس عمل کو انتہائی سادہ رکھا، یہاں تک کہ بعض مواقع پر بعض صحابہ اکرام نے نکاح کیے لیکن اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کو بھی نہیں بلایا، اطلاع تک بھی نہیں ہوئی. آج ہماری تو ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی ہمارا نکاح فلاں صاحب پڑھائیں، فلاں صاحب پڑھائیں، بلکہ بعض اوقات لڑتے مجبور کرتے. ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لاتے ہیں یہاں پر، تو بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ حضرت نکاح پڑھا دیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باعث سعادت ہے، لیکن ہم اس میں یہ بھی دیکھیں کہ دوسرے کے پاس وقت بھی ہے یا نہیں، ہم نے اس سے وقت لیا بھی ہے یا نہیں. اب اگر کسی ایک شخص نے وقت لے لیا اور انہوں نے پڑھا دیا، جو باقی ہوتے ہیں ان کو شکوہ ہو جاتا ہے صاحب یہ اپنے اپنوں کو پڑھا دیتے ہیں ہمارا نہیں پڑھاتے، بعض لوگ باقاعدہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. حالانکہ دیکھنا چاہیے بھائی انہوں نے باقاعدہ ان سے ٹائم لیا ہے، وہ ان کے پاس گئے ہیں اور وقت لیا ہے. پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ حضرت نے وقت بھی دے دیا لیکن کسی مجبوری کی بنا پر، سفر کی بنا پر حضرت چلے گئے، تشریف نہیں لا سکے تو نہیں پڑھا سکے اس طریقہ کو. ایک مرتبہ یہاں پر اسی طریقے سے باقاعدہ لوگوں نے شور شرابہ کیا اور حضرت کو اتنا کچھ کہا کہ حضرت نے فرمایا کہ بھائی جب یہ بات ہے تو مجھ سے نکاح کیوں پڑھوانا چاہتے ہو، جب تمہیں میرے بارے میں شکوک و شبہات ہیں کہ بھائی آپ اپنے اپنوں کا پڑھاتے ہیں اور ایسے ہیں اور ویسے ہیں تو مجھے کیوں مجبور کرتے ہو. لیکن وہ پھر بھی مزید رہے کہ ہم اتنی دور سے آئے اور یہ بھائی آئے ہیں تو وقت تو نہیں لیا، تم تو اپنے نکاح کے لیے ویسے ہی آئے تھے. لیکن پھر حضرت کی خیر ان کی سادگی ہے، وہ لان میں بیٹھ کے پڑھایا حضرت نے، باہر نکل گئے تھے مسجد میں لیکن لان میں بیٹھ کے پڑھایا. تو ایک طرف تو خیر ہیں اور برکتیں لیکن لینا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد جو کچھ خرافات کرتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں، ساری خرافات وہ ان چیزوں پر پانی پھیر دیتی ہیں. مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ ہمارے حضرت رضی الدین فخری صاحب رحمت اللہ علیہ، عام طور پر وہ بھی شادی حالوں میں ادھر ادھر کہیں جاتے نہیں تھے نکاح کے لیے، تو مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ان کو کچھ لوگوں نے بلایا، حضرت نے پہلے تو انکار ہی کیا یقیناً اور کہا کہ بھائی جو خرافات ہوتی ہیں اس وجہ سے ہم جاتے نہیں شادی بیاہوں میں، لیکن انہوں نے بہت مجبور کیا تو حضرت نے کچھ شرائط رکھی کہ بھائی پردے کے ساتھ میں جاؤں گا، یعنی چونکہ وہاں پر تم گیدرنگ بھی مکس رکھتے ہو، اختلاط بھی ہوتا ہے مرد اور عورت کا، اس لیے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے جانا وہاں مناسب نہیں ہے. تو اتفاق سے میرا بھی جانا ہوا وہاں پر، میں بھی عام طور پر الحمدللہ نہیں جاتا لیکن حضرت کی وجہ سے جانا ہوا، تو میں دیکھا کہ حضرت چاروں طرف سے وہ چادریں تان دی گئیں اور بیچ میں حضرت گئے، وہاں حضرت کے لیے ایک جو ہے قناتیں لگائی ہوئی تھی چاروں طرف، اس میں بیٹھ کر حضرت نے نکاح پڑھایا، یعنی اس میں کل 8-10 افراد تھے. تو وہ تو حضرت تو نکاح پڑھا کے آگے اسی جس طرح سے گئے تھے اسی طریقے سے احتیاط کے ساتھ آگے، لیکن بعد میں انہوں نے جن صاحب سے نکاح پڑھوایا، یعنی ایک نکاح تو پڑھوا لیا ان سے، اور بعد میں انہوں نے جو بےچارے ایک اور صاحب کو بلا رکھا تھا، میں نے دیکھا کہ ان کو کاغذ لے کے بٹھا دیا کہ جی ذرا ویڈیو بھی بنانی ہے اور یہ بھی کرنا ہے، تو اسٹیج پہ ساری خواتین بھی چڑھ گئے، مرد بھی چڑھ گئے، اور پھر وہ سب خرافات ہوئیں. ایک طرف تو بزرگوں کے ساتھ یہ معاملہ اور دوسری طرف یہ کام کو ہم کرتے ہیں کہ اپنی برائیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب ایک طرف تو مسجدوں میں الحمدللہ نکاح ہو رہے ہیں تو یہ بہت اچھی خیر خوبی کی بات ہے، لیکن دوسری طرف مسجدوں میں شور شرابہ کرنا، اور یہاں سے نکاحوں سے فارغ ہوتے ہیں شہر میں جا کے ویڈیو بنانی شروع کر دیتے ہیں باقاعدہ موبائل سے. بات یہ ہے کہ مسجد کے تقدس، احترام اور ادب کے خلاف ہے یہ بات. نکاح کا ہونا مسجد میں انتہائی خیر و برکت کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجالوها فی المساجد، کہ تم وجالوها فی المساجد، کہ نکاح مسجد میں کرو. اعلنوا هذا النکاح وجالوه فی المساجد، کہ اعلان کر کے نکاح کرو، بتاؤ کہ بھئی جو ہے فلاں فلاں کا نکاح ہے، تاکہ نکاح کا اعلان ہو جائے. نکاح چھپ کے کرنے کی چیز نہیں ہے، جو چھپ کے کرتا ہے تو ضرور اس میں کوئی خرابی ہوتی ہے بیچ میں، اس لیے اس کے لیے کہا گیا کہ اعلان کرو، لوگوں کو بتاؤ، واضح کرو. اور پھر فرمایا بجالو فی المساجد، مسجدوں میں کرو. تو بلا شبہ عبادت ہے یہ. اب بھائی نماز کوئی پڑھ رہا ہو تو کیا ٹیپ ریکارڈ لگا کر سامنے کی ایک طرف نماز بھی پڑھ رہا تھا، گانے بھی سن رہا ہے، ایسا کرے گا کیا؟ میوزک کی دھن پر جو ہے وہ نماز پڑھے گا؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے، گیا گزرا زمانہ ہونے کے باوجود بھی کوئی آدمی عبادت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر سکتا کہ ایک طرف نماز پڑھ رہا ہو، ایک طرف گانے بھی سن رہا ہو، ایک طرف نماز پڑھ رہا ہو، میوزک پر تھرک بھی رہا ہو. تو یہ کیا ہوا؟ نکاح بھی تو ایک عبادت ہے، اس لیے نکاح کے اندر بھی ایسی خرافات کا ہونا کہ ایک طرف نکاح ہو رہا ہے، دوسری طرف ڈیجیٹل کیمرے سے ویڈیو بن رہی ہیں، فلمیں بنا رہے ہیں، اور پھر یہ تو اب نکاح سے پہلے، نکاح کے وقت اور نکاح کے بعد جو خرافات ہوتی ہیں ہم دیکھ لیں کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس سے بچتے ہیں. لیکن ہاں اللہ تعالیٰ جنہیں توفیق دیتے ہیں، یقیناً ایسے لوگ موجود ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور جو ہے وہ پورا پورا اہتمام کرتے ہیں اس بات کا کہ ان کے نکاحوں میں، تقریبات میں اس قسم کی کوئی بات نہ ہو. لیکن ایسے لوگوں کی تعداد اب آٹے میں نمک کے برابر. تو جہاں ایک یہ عبادت ہے، اس عبادت کو ہم گناہوں سے آلودہ نہ کریں. جس طرح نماز کے دوران گانے سننا یا ٹیپ ریکارڈ بجانا اس طرح سے صحیح نہیں ہے، اسی طریقے سے دوران نکاح یا نکاح کے بعد خرافات اور رسومات میں مبتلا ہونا، اس سے بھی بچنا چاہیے آدمی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سادگی کا جو عالم تھا، اس سادگی کو اپنانے میں ہمارے لیے خیریں اور برکتیں ہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آیات قرآن کے بعد جو احادیث پڑھی جاتی ہیں اس میں یہی بات ہے، اعظم النکاح برکتن ایسرہ مونا، کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے کہ جس میں مشقتیں کم سے کم ہوں، سادگی کے ساتھ ہو. صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا. حضرت الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کیا. آپ کے لباس پر خوشبو جو اس زمانے میں لگائی جاتی تھی، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے لباس پر خوشبو دیکھی، پوچھا کہ عبد الرحمن یہ رنگ اور خوشبو کلر کیسے ہے تمہارے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نکاح کیا تھا اس لیے خوشبو لگائی، تو زعفرانی خوشبو ہوتی تھی غالباً، جس کا رنگ جو ہے وہ زرد ہوتا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا بھائی، بارک اللہ لکا وعلیک، اللہ تعالیٰ تم پر برکتیں نازل فرمائے، تمہیں اس نکاح میں برکت دے. آپ نے شکوہ نہیں فرمایا کہ تم نے ہمیں تو بلایا نہیں، اور انہوں نے بھی اس کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ نکاح کر لیا بس خاموشی. تو دونوں طرف سے یہ معاملہ تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور نہ حضرت الرحمن ابن عوف نے اس کا ایسا اہتمام کیا کہ جناب اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. البتہ آپ نے فرمایا کہ اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی سے کیوں نہ ہو. مطلب یہ تھا کہ ولیمہ کر لینا مسنون، ولیمہ کرنا سنت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی معاملہ تھا کہ انہوں نے جب نکاح کیا تو آپ نے پوچھا کہ شادی کر لی؟ تو کہا کہ جی کر لی. بلکہ فرمائے غزبے سے واپس تشریف لائے تھے تو کہا کہ غزبے میں جانے سے پہلے میں نے نکاح کر لیا تھا. آپ نے ان کو بھی برکت کی دعا دی اور پوچھا کہ شادی کس سے کی، کماری لڑکی سے کی ہے یا کسی جو ہے وہ سیبہ عورت سے کی؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سیبہ عورت سے کی ہے. پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، تم نے کسی کماری لڑکی سے کیوں نہیں کی؟ فرمایا کہ میری بہنیں چھوٹی ہیں اور میں چاہتا تھا کہ ایسی عورت سے نکاح کروں جو میری بہنوں کی تربیت بھی کر سکے، تو اس لیے میں نے ایسی عورت کو ترجیح دی ہے جو میری بہنوں کی تربیت بھی کر سکے. آپ نے فرمایا بارک اللہ لکا وبارک علیکا وجمع بینکما بخیر، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے اور تمہیں آپس میں خیر کے ساتھ جمع فرمائے. یہی وہ دعا ہے جو نکاح کے بعد ہمیں دلہا دلہن کو دینی چاہیے، بارک اللہ لکا وبارک علیکا وجمع بینکما بخیر، اللہ تعالیٰ تم دونوں کو برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمہیں خیر کے ساتھ جمع فرمائے. دیکھیے ہر موقع پر شریعت نے ہمیں ہدایات دی ہیں، تو نکاح کے موقع کی یہ دعائیں. البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنوں کو بڑوں کو بلائے نہیں، آسانی کے ساتھ، راحت کے ساتھ اگر کوئی آ سکتا ہے بغیر کسی تکلیف کے تو بلا شبہ بلانے میں حرج نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ایسا اہتمام کرنا کہ اگر وہ نہیں آئے تو نکاح ہی نہیں ہوگا، یہ غیر ضروری بات. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو فرمایا کہ بھی ابو بکر کو بلا لاؤ، عمر کو بلا لاؤ، فلاں فلاں کے نام لیے کہ فلاں بڑے صحابہ کو بلا لو. اس سے پتہ چلا کہ اگر بآسانی وہ لوگ موجود ہوں اور ان کو اطلاع دے دی جائے کہ بھئی نکاح کی تقریب ہوگی، آپ حضرات بھی تشریف لے آئیں، تو اس میں شرن کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن یہ کہ اتنا اہتمام کرنا، اتنا ضروری سمجھ لینا کہ اس کے بغیر نکاح ہی نہ ہو، اس اہتمام کی ممانعت. سادگی کے ساتھ نکاح کو کر لیں تو آپ نے فرمایا کہ اعظم النکاح برکتن ایسرہ مونا، جس نکاح میں جتنی مشقتیں کم ہوتی ہیں اتنی ہی اس میں خیریں اور برکتیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ برکتوں والے نکاح کرنے کی توفیق دے اور ہمیں صحیح طریقے پر نکاح کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال یہ نکاحوں کی تقریبات جو ہوتی ہیں بلا شبہ بڑی خیریں اور برکتیں ہیں اگر مسجدوں میں ہوتی ہیں، تو ان کو خالی رکھنا چاہیے گناہوں سے. ہمارے ایک استاد حضرت مولانا صدیق صاحب، شیخ الحدیث جامع خیر المدارس، الحمدللہ حیات ہیں، غالباً 90-95 سال کی عمر تو ہوگی حضرت کی، ہمارے حضرت مولانا صاحبان محمود کے ساتھیوں میں سے تھے رحمۃ اللہ. حضرت بھی شیخ الحدیث تھے اپنے وقت کے، وہ بھی شیخ الحدیث ہیں ماشاءاللہ. تو کبھی لندن بھی اگر جاتے ہیں، ان کا ایک بیٹا وہاں رہتا ہے، تو اسی سادگی کے ساتھ جاتے ہیں جس سادگی کے ساتھ یہاں رہتے ہیں. یہ عادت ہے ان کی عام طور پر چادر باندھنے کے نیچے، اوپر کرتا لمبا ہوتا ہے اور بعض اوقات جو ہے وہ رومال کا امامہ ہوتا ہے، تو اسی حالت میں اسی حیات میں تشریف لے جاتے ہیں. اور ایک آدھ مرتبہ غالب نے خود بھی فرمایا کہ نکاح کے موقع پر بعض عزیز رشتے دار بلاتے ہیں تو ان سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو پھر کوئی خرافات، کوئی اس قسم کی بات چیت نہ ہو، اور چلے جاتے ہیں. لیکن راستے میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، فرمایا ایک دفعہ خود مجھ سے کہا کہ بس میں جا رہا تھا اور بارات تھی، اب نماز کا وقت ہو گیا، بعض نے فرمایا کہ بھائی رک جاؤ، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ لیں. گاڑی نہیں روکی. دوسرے مرتبہ فرمایا، پھر بھی نہیں روکی. تو پھر حضرت کھڑے ہو کر کہا کہ بھائی تم میں اگر اتنی صلاحیت نہیں تو کم از کم مجھے تو اتار دو. وہ بھی ایسے کوئی لوگ تھے، خود ہی فرما رہے تھے کہ بس روکی انہوں نے اور مجھے اتارا اور چلے گئے. عجیب، بھارا کے رشتے دار تھے، عجیب. فرماتے ہیں کہ میں نے اتر کے وہاں پر نماز پڑھی، اور کوئی ہوتا تو شاید وہیں سے واپس ہو جاتا. لیکن نبھانے والے لوگ ہیں یہ، دوسری بس پکڑی، نماز پڑھ کے اور پہنچ گئے. جب وہاں گئے تو دیکھا کہ جو تقریب ہے وہاں پر ڈھول تماشے بج رہے ہیں. حضرت پھر وہاں نہیں گئے، اپنے کسی دوسرے عزیز کے گھر چلے گئے. وہاں جا کے دال روٹی ساگ وغیرہ جو تھا، گاؤں دیہات تھا غالباً، وہاں پر اس میں آرام سے وہاں رہے اور وہیں سے واپس آ گئے. اپنی طرف سے انہوں نے پورا نبھایا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم ایک طرف تو بزرگوں کو بلانا چاہتے ہیں کہ وہ آئیں شادیوں میں، نکاحوں میں، اور دوسری طرف جو ہے ہم ان کی بے قدری کرتے ہیں. میں بارہا یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یا مکن با پیل بانا دوستی، یا بنا کن خانہ بر انداز پیل، یا تو ہاتھی والوں سے دوستی مت کرو، اور اگر دوستی کرتے ہو تو اپنا دروازہ بڑا رکھو تاکہ اس دروازے اس ہاتھی پر بیٹھ کر اندر تو آ سکیں وہ. تو جس دین کی وجہ سے ہم کسی کی قدر کرتے ہیں، لیکن وہ دین ہماری زندگیوں سے خارج، ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ جس حد تک یہ عمل کر رہا ہے یہ کافی ہے، بس ہمیں ضرورت نہیں. ارے بھائی، دین تو ہر ایک کے لیے ہے، صرف مولوی کے لیے دین نہیں ہے، سب پورے معاشرے کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، سب کے لیے دین پر چلنا ضروری ہے. اب جس حد تک ہو سکے، کم از کم اس حد تک تو چلے آدمی، ہم نے تو بالکل ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے. اب بڑی عمر کے افراد ہیں جو روک سکتے ہیں، رکاوٹ ڈال سکتے ہیں، وہ بھی اسی میں رنگے ہوئے ہیں اور منع ہی نہیں کرتے. ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہ تو فرماتے ہیں، کوئی تو بند باندھے یہ جو سیلاب ہے فحاشی کا، بے حیائی کا، رسومات کا. اب ہم سب نے جو ہے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ڈال دی اور کوئی روکنے والا نہیں. تو اگر خاندان کے بڑے بزرگ میدان میں آ جائیں اور وہ اس کو روکیں تو ممکن ہے رک جائیں، لیکن چونکہ وہ خود اس سیلاب کے اندر بہ رہے ہیں اس لیے کون روکے گا اس کو. اس لیے میرا عزیز و گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے فریضے کو ادا کریں، ہمارے خاندان میں، رشتہ داروں میں جہاں تک ہوتی، تو یہ نہیں کہ ان سے کوئی لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں، لیکن ان کو محبت سے، پیار سے قائل کرنے کی کوشش کریں. اور بعض اوقات اگر ضرورت محسوس کریں تو وہ ایسی شادیوں میں شرکت بھی نہ کریں، تاکہ انہیں اگر واقعتاً آپ سے محبت ہے تو وہ رکیں، اور آپ کو اگر واقعی شریک کرنا ہے تو پھر اس طریقے پر شادیاں کریں جیسے کہ شادی ہونی چاہیے. اور اگر نہیں تو پھر اگر وہ اپنی دنیا میں خوش ہیں تو ہم اپنے دین میں خوش. وہ اگر دین کو نہیں، دنیا کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے دین کو کیوں چھوڑیں؟ یہ نا عجیب بات ہے کہ ہم سے یہ تقاضا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ صلح کر لیں، آپ کمپرومائز کر لیں، لیکن وہ خود اپنی دنیا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے ہرگز. دنیا دین کے تابع ہے، نہ کہ دین دنیا کے تابع. آج ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب آخر دنیا میں بھی تو رہنا ہی ہے. دنیا سے کون نکال رہا ہے بھائی، دنیا تو خود دین کے تابع. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دین کے صدقے ہی تو سب کچھ عطا فرمایا ہوا ہے. اگر دین نہیں ہے زندگی میں تو کچھ بھی نہیں. پھر کسی ہندو میں، انگریز میں، عیسائی میں، یہودی میں کیا فرق ہے بتائی؟ ان چیزوں کا فرق ہے کہ ایک مسلمان کی شان ہی نرالی ہوتی ہے، وہ الگ ہے. لیکن اگر ایک یہودی بھی وہی کام کر رہا ہے، ایک عیسائی بھی وہی کام کر رہا ہے، ایک ہندو بھی وہی کام کر رہا ہے، ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں، تو اس میں ہمیں کیا فرق. اس لیے ہمیں ان تمام باتوں کو سوچنا چاہیے اور گھروں میں شروع سے ایک ذہن بنانا چاہیے. اپنے گھروں میں ہوتا یہ ہے کہ عین وقت پر اگر ذہن بنائیں گے تو مشکل ہو جائے گی. آپ شروع سے کسی کی شادی ہوئی ہے تو پہلے ہی سے اس کو اچھی ایسی ترتیب سے لے کر چلیں کہ آگے چل کر وہ اس حکم کی مخالفت نہ کرے، اور طریقے سے لے کر چلیں، محبت سے، پیار سے، تدبیر سے، حکمت سے، تاکہ مقصد لڑنا لڑانا بھی نہیں ہے، اور مقصد تو یہ ہے کہ دین پر وہ بھی چلنے والے بنے، ہم بھی چلیں دین پر. بعض اوقات بعض خواتین الحمدللہ وہ مردوں سے زیادہ دین میں آگے نکلنے والی ہوتی ہیں. میں بعض خواتین کے فون آتے ہیں سلسلے میں، تو الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بعض خواتین بہت متقی تقوی والی عورتیں، اور وہ اپنے خاوندوں کو چاہتی ہیں کہ وہ تقوی اختیار کریں، اپنی اولاد کے لیے چاہتی ہیں کہ تقوی اختیار کریں، اور اس کے لیے بیچاری فکر مند رہتی ہیں، تدبیریں پوچھتی رہتی ہیں کہ بھئی ہم کیا تدبیر اختیار کریں، کیا کریں، کیا ہمارا شوہر بھی دین پر آ جائے، گھر والے بھی آ جائیں، اور وہ یعنی اس پر کڑتی رہتی ہیں کہ دین پر گھر والے نہیں چلتے. ایک عورت بیچاری ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ پورا سسرال ہوتا ہے جو بالکل مخالفت میں چل رہا ہوتا ہے. تو بہرحال لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ موجود ہیں، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، اللہ تعالیٰ جس سے بھی کام لے لیں. تو اس لیے میرے عزیز ہو، اپنے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مدد بھی طلب کرنی چاہیے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرنی چاہیے، اور ان سب کو دین متین پر چلنے کی جو ہے کے لیے کوشش ہے ہمیں کرتے رہنا چاہیے. اس کے لیے بزرگوں کے واقعات، قصے ان کو سنائیں، صحابہ کرام کے واقعات پڑھ کر سنائے جائیں، تاکہ صحابہ جیسی اور بزرگان دین کے اوصاف جو ہیں ہمارے بچوں میں اور گھر والوں میں پیدا ہو سکیں. تو آہستہ آہستہ انسان جب تربیت کرتا ہے تو ذہن بنا ہوا ہوتا ہے، پھر عین موقع پہ پریشانی نہیں اٹھانی پڑتی. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہر عمل اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، اقارب میں، اے اللہ تھوڑے بیمار ہوں یا زیادہ، سب کی بیماریوں کو دور فرما دے. اے اللہ سب کو صحتوں سے مزین فرما. اے اللہ آپ نے بڑی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اپنے فضل و کرم سے ان نعمتوں پر شکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک میں، اے اللہ ہمارے ملک سے بے حیائی کو، فواہش کو، اے اللہ گناہوں کو، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیجئے، گناہوں سے بچنے والا ہمیں بنا دیجئے. یا اللہ اپنے فضل سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے، اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطرات سے اے اللہ اس کی حفاظت فرما. ہمیں نیک اور اچھے حکمران عطا فرما، خود بھی اعمال صالحہ کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.